بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 7 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلکتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 7 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 67 پر دو چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں جس میں دو انسان جو ہیں وہ ایک جھاڑیوں میں انسان مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور دوسرا ایک پہاڑ کے اوپر, اور اس کے تصویر کے نیچے جو ہے وہ ہیڈ لائن ہے کہ اشتراکی جاسوسوں کا انجام. کے جی پی یادخات کے جاسوس تقریباً ہمیشہ ہی قتل کر دیے جاتے تھے. اور ایک دوسری چھوٹی تصویر میں ایک کمانڈر کی تصویر ہے اور پشتوں میں اس میں تقریباً 6 لائنیں پشتوں کی چھوٹی چھوٹی لکھی ہوئی ہیں, اور تاریخ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ 26 لبنان سن 1392. مناسب جوابات اور معلومات نہ دینے کا نتیجہ فائرنگ اسکواڈ کا سامنا کرنے کی صورت میں بھی نکل سکتا تھا, اور وہ دونوں ہی اس ممکنہ نتیجے سے واضح طور پر خوف زدہ نظر آتے تھے. افغان حکومت کے اشتراکی خفیہ ادارے خاد کی جانب سے اکثر مجاہدین کی صفوں میں مخبر اور جاسوس بھیجے جاتے تھے, لہذا ہر افغان فوج کے بھگوڑے سے مکمل تفتیش کی جاتی تھی. مجاہدین کے ساتھ روانہ ہونے کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں کا کیا انجام ہوا. تاہم میں اس دن روانہ نہیں ہو سکا. اگلے دن قریباً دوپہر کے وقت ہمارا مجاہد دستہ, کہ جس میں میں واحد غیر ملکی تھا, افغانستان کے ایک خطرناک سفر پر روانہ ہو گئے. ہم چھوٹے ڈاٹسن ٹرکوں پر بیٹھے ایک ایسی کشادہ وادی سے گزر رہے تھے کہ جہاں ہر وقت لڑاکا طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی جانب سے خطرہ درپیش ہوتا. شومئی قسمت کے جیسے ہی ہم سرحد تک پہنچے, لڑاکا طیارے بھی آن پہنچے. گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ہر کوئی گاڑیوں سے کود پڑا اور سرحد سے پہاڑیوں کا رخ کیا, لیکن حیران کن طور پر طیاروں نے حملہ نہیں کیا بلکہ صرف ایک چکر لگا کر ہی پرواز کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے. اب ہمارا جوش و جذبہ بہت بڑھ چکا تھا, مگر ساتھ ہی پیٹ میں اٹھنے والے ہلکے ہلکے مڑوڑ ہمیں اس بات کا بھی احساس دلا رہے تھے کہ جلد ہی ہم روسی طیاروں اور توپوں کا ہدف بننے والے ہیں. گزشتہ رات مجاہدین نے اپنے مرکز پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک حملے کا آغاز کیا تھا, اور اس میں انہیں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی. صفحہ نمبر 68. حزب اسلامی کا جہاد وال مرکز محفوظ تھا اور ابھی تک مجاہدین کے قبضے میں تھا. موصول ہونے والی مہم اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق زے اور کے مرکز کو بھی روسی فوج کے قبضے کے بعد دوبارہ آزاد کروا لیا گیا تھا, اور اب روسی فوج اس مرکز کو خالی کر گئی تھی. لیکن اس وقت ان خبروں کی تصدیق کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا. بہرحال ان مراکز پر روسی فضائی حملوں کی شدت اور طاقت کے استعمال سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ وہاں ایک ہلاکت خیز مورکہ جاری تھا, اور اس میں براہ راست اس مورکے میں کودنے والا تھا اور میں براہ راست اس مورکے میں کودنے والا تھا. اس موقع پر میری ڈائری میں ایک اور اندراج موجود ہے. 22 اپریل سن 1986. ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی, لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مجاہدین زے اور کے محاذ پر کئی پوزیشنوں پر قبضہ کر چکے ہیں. کل رات کا حملہ اللہ کی رضا سے کامیاب نظر آتا ہے. سینکڑوں مجاہدین نے محاذ پر سامنے سے اور ایک سو کے قریب نے پچھلی جانب سے حملہ کیا. صبح کے وقت میں نے افغان فوج کے دو مسلم فوجیوں کو دیکھا جو مجاہدین کے سامنے ہتھیار ڈال چکے تھے. اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ مجاہدین قریباً پورے مرکز پر قبضہ کر چکے ہیں. دشمن پر پہلے راکٹوں سے حملہ کیا گیا اور پھر پیادہ فوج نے براہ راست بھرپور حملہ کر دیا. میں دوپہر کے وقت جہاد وال پہنچا. دشمن کی بھاری بمباری جاری ہے. ایک دن میں 100 کے قریب پروازیں روسی فوج شکست کھا چکی ہے اور اللہ کی رضا سے علاقہ چھوڑ چکی ہے. صرف ان کے لڑاکا طیارے یہاں موجود ہیں. طیارہ شکن توپچیوں کے لیے یہ ایک اچھی جنگ بن چکی ہے. افغانستان پہنچنے کے بعد ہم گاڑیوں سے اترے اور پہاڑیوں گھاٹیوں اور پورے راستے میں درجنوں کی تعداد میں بکھرے ہوئے پھٹے بموں کے درمیان ایک لمبی اور خطرناک پیدل مسافت کا آغاز کیا. جس سے یہ خطرہ بھی موجود تھا کہ یہ ہلکی سی لرزے سے بھی دھماکے سے پھٹ سکتے ہیں. عجیب بات یہ تھی کہ یہی خطرناک پھٹے ہوئے اور ان پھٹے بم مجاہدین کے لیے آمدنی کا ذریعہ بھی بن چکے تھے. ان کی دھات کو بڑے پیمانے پر پاکستان میں موجود فولاد سازی کے کارخانوں کو بیچ کر غریب مجاہدین کو اچھی خاصی آمدنی حاصل ہو جاتی تھی. افغانستان سے آنے والے کباڑ میں تقریباً ہمیشہ ہی کارآمد اور ان پھٹے بم بھی شامل ہوتے. یہاں پر میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو اس خطرناک زندگی کے تضادات کو لطیف پیرائے میں واضح کرتا ہے. افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے ہم ایک ایسے ہی ان پھٹے بم کے پاس سے گزرے. مقامی افغان رہبر نے مجھے اس سے دور رہنے کی نصیحت کی کیونکہ یہ ابھی تک خطرناک تھا. میں مسترب اور ہوشیار ہو گیا کیونکہ اس کا فیوز ابھی تک لگا ہوا تھا اور یہ ہلکی سی لرزش سے بھی پھٹ سکتا تھا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس بم کے قریب سے کیسا گزرا جائے کہ اچانک لڑاکا طیارے وہاں آن نکلے اور ہوتے لگا کر ہمارے اطراف میں اندھا دھند بمباری کرنے لگے. بچاؤ یا پناہ کی کوئی صورت نہ پاتے ہوئے میں غیر ارادی طور پر چھلانگ لگا کر اسی بم کے پیچھے جا چھپا اور آڑ لے لی. چند لمحوں کے بعد جب طیارے وہاں سے روانہ ہو گئے تو صورتحال کی مضحکہ خیزی مجھ پر آیا ہوئی. شرمندہ سی مسکراہٹ لیے میں نے تیزی سے دوڑ کر اس بم سے دور جانے کی کوشش کی. آج تو میں اس واقعے پر دل کھول کر ہنستا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی سناتا ہوں، مگر مجھے یہ بات ماننا پڑے گا کہ اس وقت میں اتنا شرمندہ تھا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو یہ لطیفہ نہیں سنایا. صفحہ نمبر 69 پر ایک تصویر ہے جس میں ایک افغان، جس کے بارے میں بھی قصہ سنا رہی ہوں، وہ آ رہا ہے اور پیچھے بہت سارا کباڑ اور کچھ بمبار، ایک راکٹ طیارہ بھی ہے اور راکٹ لانچر رکھا ہوا ہے اور ایک اس میں نیچے لکھا ہوا، بلکہ روسی ٹینک رکھا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عالمی طاقت کی انتہائی ہزیمت، افغان کباڑ خانے میں فروغ کے لیے رکھا جانے والا ایک روسی ٹینک، اور روسی ٹینک کا نمبر ہے 232. اور دو تصویریں اور چھوٹی ہیں جس میں دو بم جو ہیں وہ نصب کیے ہوئے ہیں. وہاں مجھے اس بات کا عملی تجربہ ہوا کہ انتہائی خوف اور دہشت کے لمحات میں دماغ اکثر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تا وقت یہ کہ آپ کو ایک سخت تربیت دے کر آہنی اعصاب کا مالک نہ بنا دیا جائے. قسمت نے مجھے اس خون ریز جنگ کے درمیان پھٹ پھینک دیا تھا اور شدید غلطیاں کرتے ہوئے میں تیزی سے سیکھ رہا تھا اور کسی نہ کسی طرح زندہ بھی بچ نکلتا تھا. حالانکہ افغانستان غلطیاں معاف کرنے والی جگہ نہیں تھی. یہ پرخطر زندگی کسی بھی ایسے شخص کے لیے روزمرہ کا معمول تھی کہ جس نے اس جنگ کو قریب سے دیکھا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان آگے بڑھنے کے لیے خطرات مول لینا سیکھ ہی جاتا ہے. صفحہ نمبر 70. لیکن اس وقت تک میرے قدموں میں لرزش تھی، گو کہ میں اس بات پر عزم تھا کہ اپنی پیش قدمی جاری رکھوں. ایک چھوٹی سی تصویر ہے جس کے نیچے لکھا ہوا ہے پختیا کے محاذ پر، مصنف اپنی گن پوزیشن پر. میں نے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ایک چوکی تک رسائی حاصل کی کہ جہاں ایک درجن کے قریب مجاہدین ایک 14.5 ملی میٹر کی طیارہ شکن توپ کے ساتھ موجود تھے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا کہ جہاں درجنوں چوٹیوں پر ایسی ہی توپیں نصب تھیں۔ نیچے وادیوں میں مجاہدین کے اڈے، سرنگیں اور رصد خانے موجود تھے۔ طیارہ شکن توپیں روسی حملوں کے خلاف پہلی اور مضبوط ترین دفاعی سختی اور اسی وجہ سے ان طیاروں کا بنیادی ہدف بھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو زے اور جہاد وال کی مرکزی جنگ ختم ہو چکی تھی اور اب پس منظر میں ہونے والی جھڑپیں جاری تھیں۔ روسی کمانڈو دستے علاقے چھوڑ چکے تھے اور اب صرف ان کے لڑاکا طیارے ہی مجاہدین کی طیارہ شکن توپوں کو نشانہ بنانے میں مصروف تھے۔ پہاڑ کی چوٹی پر یہ طیارہ شکن توپے واضح طور پر نظر آتی تھی کہ جن کو ہیلی کاپٹر اور بمبار طیارے تاک کر نشانہ بناتے تھے۔ ہیلی کاپٹر ایسے میں زیادہ مہلک ثابت ہوئے کیونکہ وہ ہوا میں ایک خاص نقطے پر معلق رہ کر محفوظ فاصلے سے براہ راست راکٹ سے نشانہ لگاتے تھے۔ 14.5 ملی میٹر کی توپیں زیادہ دور تک مار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں، لہذا روسی ہیلی کاپٹر ان کی مار سے باہر رہتے ہوئے اپنی مرضی سے حملہ آور ہوتے۔ لڑاکا طیارے عموماً زیادہ نیچے آ کر حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ بلندی ہی سے بمباری کرتے، لہذا ان کا نشانہ اکثر چوک جاتا تھا۔ میری آمد سے پہلے وہاں بے تحاشا بمباری کی جاری تھی، لیکن میرے چوکی تک پہنچتے ہی اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو گئی۔ میری ڈائری میں اس حوالے سے کچھ یہ اندراج موجود ہیں۔ 23 اپریل 1986، صبح سے دشمن کے طیارے یہاں آ رہے ہیں لیکن بمباری نہیں کرتے، ہمارے توپچی بھی تیار بیٹھے ہیں۔ میں بھی طیارہ شکن توپوں کی پوزیشنوں کے قریب ہوں۔ ان طیاروں کو اپنے ارد گرد دیکھنا بھی ایک دلچسپ تفریح ہے۔ یہ مجھے بطخ کے شکار کی یاد دلاتے ہیں، اگرچہ یہ بطخیں کچھ زیادہ ہی خطرناک ہیں۔ 24 اپریل 1986، طوفانی بارشوں نے پکتیا کو ایک خوبصورت علاقہ بنا دیا ہے۔ میں نے دوبارہ وہاں اپنی پوزیشن بدل لی ہے۔ اگلے چند دن تک ایک اچھی جنگ متوقع ہے۔ مجاہدین خوست پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تصویراتی حوالے سے ایک اہم چھاؤنی ہے۔ شاید میں پہاڑ کی چوٹی پر اپنی نئی طیارہ شکن پوزیشن سے بہت مطمئن تھا۔ ایک تصویر ہے جس میں ایک ہیلی کاپٹر زمین کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کی بیک سائڈ کی طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ لڑائی کی توقع کی جا رہی ہے، درجہ حرارت بہت نیچے چلا گیا ہے، دوپہر کا وقت ہے مگر سورج نظر نہیں آتا، میں صحیح معنوں میں ٹھٹھر رہا ہوں۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر اپنی نئی طیارہ شکن پوزیشن سے بہت مطمئن تھا۔ اس علاقے میں مجموعی طور پر جنگ کی شدید کمی واقع ہو چکی تھی۔ پیادہ فوجی اب مزید کاروائیوں میں حصہ نہیں لے رہے تھے، صرف پکتیا کے پہاڑی سلسلے میں موجود درجنوں پہاڑی چوٹیوں پر بنائی گئی چوکیوں پر فضائی حملے جارے تھے۔ جب لڑائی طیارہ اپنی پوزیشن پر حملہ نہ کر رہا ہو تو اس وقت لڑاکا طیارے اور دفاعی طیارہ شکن توپ کے درمیان لڑائی کا منظر بہت ہی حیرت انگیز ہوتا ہے۔ چمکنی میں گھات لگا کر قافلوں کو نشانہ بنانے اور جلال آباد میں دشمن کی چوکیوں پر حملہ کرنے کے تجربے کے بعد یہاں میرے پاس اس قسم کی طیارہ شکن جنگ سیکھنے کے کثیر مواقع تھے۔ ایک ہلکی ایک نال والی طیارہ شکن توپ کے ذریعے اس قسم کا حساس فضائی دفاع کرنا عجیب اور کبھی کبھی تو ناقابل یقین نظر آتا ہے۔ میرے والد کا تعلق بھی پاک فوج کی فضائی دفاع یا طیارہ شکن رجمنٹ سے تھا، اور میں بچپن سے اکثر ان کے ساتھ جا کر طیارہ شکن توپوں کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ چکا تھا۔ طیارہ شکن توپوں کا ایک مکمل دستہ ایک ساتھ کسی ہدف کو نشانہ بناتا اور اس کے باوجود اکثر وہ طیارہ یا ڈرون بچ نکلتا۔ پاک فوج کے فضائی دفاعی نظام کے پاس بھی نچلے درجے کے فضائی دفاع کے لیے 14.5 ملی میٹر کی طیارہ شکن توپیں موجود تھیں، تاہم وہ انہیں چکور بناوٹ میں استعمال کرتے، یعنی ایک توپ کے ساتھ چار نال نصب کیے جاتے۔ اور چاروں دہانوں سے ایک ساتھ فائر کیا جاتا. یہ ایک طیارہ شکن توپ صلاحیت تھی, لیکن یہاں افغان میدان جنگ میں مجھے جلد ہی اپنی سوچ کو طیارہ شکن توپخانے کے گوریلا انداز میں استعمال کے مطابق ڈھالنا پڑا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے والد کے ساتھ ان فوجی مشقوں پر جانا اصل محاذ جنگ پر میرے لیے بہت کرامت ثابت ہو رہا تھا. تاہم یہ بات بھی حقیقت تھی کہ جو کچھ میں نے یہاں دیکھا وہ ایک روایتی فضائی دفاع کی تمام عسکری منطق سے بالاتر تھا. ایک پہاڑی پر ایک مجاہد بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک 14.5 ملی میٹر کی طیارہ شکن توپ اس کے ہاتھ میں موجود ہے, جس کی بناوٹ چکور ہے اور یعنی ایک توپ کے ساتھ چار نال نصب ہے. صفحہ نمبر 72. افغانستان کے ان محاذوں پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر موجود یہ توپیں اپنی جگہ مستقل نصب تھیں اور انہیں چھپانا یا ان کی جگہ تبدیل کرنا ناممکن تھا. تاہم یہ 360 درجے کے زاویے پر چاروں طرف گھوم کر ہر سمت فائر کر سکتی تھی. ان کی فضا میں مار بھی 1 کلومیٹر تک محدود تھی اور یہ فضا میں پھٹ کر دھماکہ کرنے والے گولوں کے بجائے 14.5 ملی میٹر دھانے کی ٹھوس گولیاں فائر کرتی کہ جن سے جہاز کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے براہ راست ضرب لگانا ناگزیر ہوتا. چونکہ تیزی سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کے خلاف تقریباً ایک ناممکن امر تھا, دوسری جانب یہ توپے خود بھی پہاڑ کی چوٹی پر ایک ذرے سے زیادہ نظر نہیں آتی تھیں, لہٰذا یہ ان تیز رفتار حملہ آور طیاروں کے لیے بھی ایک مشکل ہدف ثابت ہوتی. چونکہ ان توپوں کی پوزیشنیں بہت وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی تھی, لہٰذا ایک جیٹ طیارہ ایک وقت میں ایک ہی توپ کو نشانہ بنا سکتا تھا. اگر وہ طیارہ ہوا میں غوطہ لگا کر زیادہ قریب سے راکٹ یا اپنی توپ سے درست نشانہ لگانے کی کوشش کرتا تو خود نشانہ بن جانے کا خطرہ رہتا, کیونکہ اطراف میں پھیلی ہوئی دیگر درجنوں طیارہ شکن توپیں بھی بیک وقت اس کی طرف فائر کھول کر فضا میں ایک خوفناک فولادی طوفان جیسی کیفیت پیدا کر دیتی. اس مشکل سے بچنے کے لیے جیٹ طیارہ اونچائی سے بم پھینکنے کو ترجیح دیتے تھے, لیکن اس صورت میں وہ درست نشانہ نہ لگا پاتے. اس زمانے میں روسی افواج نے شعاعوں سے تاک کر نشانہ لگانے والے بموں یعنی لیزر گائیڈڈ اسمارٹ بم کا استعمال شروع نہیں کیا تھا, لہذا زیادہ بلندی سے ہونے والی بمباری ان پہاڑی چوٹیوں پر نصب توپوں کے خلاف عموماً فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی تھی. لہذا بےتحاشا بمباری سے گھروں, سڑکوں اور تعمیرات کو ضرور نقصان پہنچتا تھا. ہیبت ناک روسی ایم آئی 24 گن شپ ہیلی کاپٹر جو امریکی اور نیٹو افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیے گئے تھے, روسی افواج کے لیے مجاہدین کی ان چوکیوں کو نشانہ بنانے کے لیے متبادل ہتھیار تھے اور یہ اپنا کام بھی بخوبی سر انجام دے رہے تھے. اگرچہ ایم آئی 24 ہیلی کاپٹر بختر بند چادروں سے محفوظ بنائے گئے تھے, لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ کمزوریاں بھی موجود تھیں, خاص طور پر ان کا کاک پٹ, اور جس کی وجہ سے 14.5 ملی میٹر کی توپوں سے ان کو مار گرایا جا سکتا تھا. یہ ہیلی کاپٹر فضا میں ایک خاص مقام پر معلق رہ کر مجاہدین کی توپوں سے زد سے باہر رہتے ہوئے یکے بعد دیگرے اپنے اہداف کا انتخاب کرتے اور انہیں اپنے تباہ کن راکٹوں سے نشانہ بناتے. مگر جب یہ ہیلی کاپٹر توپوں کی زد سے دور رہتے ہوئے اپنے رہنما نظام کے مطابق چلنے والے راکٹوں یعنی اپ گائیڈڈ راکٹ کا استعمال کرتے تو درست نشانہ لگانا ایک مشکل کام ہوتا. ایسی صورتحال میں روسی افواج کو ایک یکسر نئے اور غیر روایتی حل کی ضرورت تھی. سن 1986 کے اوائل میں جب میں نے اس جہاد میں شمولیت اختیار کی تو پکتیا کے محاذ پر پہلی مرتبہ نئے روسی لڑاکا طیاروں کو جنگ میں شامل کیا گیا. صفحہ نمبر 73. تقریباً 6 برس کی جنگ کے بعد روسی فوج بھی بہت سے سبق سیکھ چکی تھی. مجاہدین کی محدود طیارہ شکن صلاحیتیں اور گوریلا حکمت عملی کے باوجود روسی افواج کو واضح طور پر فضائی قوت کی برتری حاصل تھی. تاہم اس فضائی برتری سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے وہ بخوبی بمباروں کی ایک نئی ہلاکت خیز قسم لے کر آئے, جو کہ ہوا میں غوطہ لگا کر انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے مجاہدین کی چوکیوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، کیونکہ ان کے نچلے حصے پر بختر بند چادریں نصب تھیں جو کہ مجاہدین کی طرف سے چلائی گئیں، 14.5 ملی میٹر کی گولیوں کو ٹکرانے کے بعد ہوا میں منتشر کر دیتی۔ میری ڈائری میں اس موقع پر یہ اندراج موجود ہے، 25 اپریل سن 1986، دن ابر آلود ہے، فضائی حملوں کا خطرہ کم ہے، مجاہدین پر تازہ حملوں میں روسی فوج نے ایک خاص قسم کا طیارہ استعمال کیا ہے۔ ایک مجاہد کی منظر کشی کے مطابق یہ ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا طیارہ تھا جو طیارہ شکن توپوں کے ہلکے پھلکے فائر کو ہوا میں اچٹ دیتا تھا۔ یہ شاید بختر بند چادروں سے محفوظ بنایا گیا ہے، مجاہدین سے 70 گز کے فاصلے سے اس پر طیارہ شکن توپوں سے لگاتار گولہ باری کرتے رہے، کیونکہ یہ نیچی پرواز سے حملے کر رہا تھا لیکن گولیاں اس کے نچلے حصے پر پڑ کے اچٹ رہی تھیں۔ روسی فوج نے پہلی مرتبہ اس محاذ پر ہی یہ طیارے استعمال کیے ہیں، اگر ان کا بڑے پیمانے پر استعمال شروع کیا جاتا ہے تو یہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ روسیوں نے شاید یہاں اسے تجرباتی طور پر استعمال کیا ہے، چونکہ یہ طیارے اب سامنے آ چکے ہیں لہذا مجاہدین کو ان سے نمٹنے کے لیے روایتی طیارہ شکن توپوں کی جگہ کوئی اور طریقے ڈھونڈنا ہوں گے۔ درجہ حرارت کم ہے، شاید 7 سے 10 ڈگری تک، ٹھنڈی ہوا جو رات کے وقت 40 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا طوفان بن جاتی ہے۔ 3 دن قبل میرا نشاط میں اور اب پکتیا میں بھی میری ملاقات عبداللہ عظام سے ہوئی، ان کے ساتھ قریباً 50 عرب نوجوان جہاد کے لیے آئے ہیں۔ پاکستان سے کسی کو جہاد میں شریک نہ دیکھنا افسوسناک ہے، اب تک پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے بے شمار لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ پاکستان اور خاص طور پر اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکوں میں سے کوئی جہاد میں کیوں شامل نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ بلا شبہ اس نئے لڑاکا نے طیارے کی خبر سے مجاہدین کی صفوں میں بے چینی اور گھبراہٹ پیدا کر دی تھی۔ یہ افغان جہاد کے ایسے فیصلہ کن لمحات تھے کہ جب مجاہدین میں یہ سوچ پروان چڑھنا شروع ہو گئی کہ اب شاید وہ روسی فضائی قوت کا سامنا نہ کر پائیں گے۔ مزاحمت کاروں کو اس لڑائی میں پاکستانی سرحد کے اتنے نزدیک خوفناک حد تک کاری ضرب لگی تھی۔ روسی افواج ایک مضبوط مجاہد اڈے میں داخل ہوئی اور وہاں اپنے کمانڈر اتارے اور اسے خالی کر کے واپس بھی چلی گئی۔ صفحہ نمبر 74، اور ساتھ ہی وہ فضائی قوت کو بھی اس بھرپور انداز میں استعمال کر رہی تھی۔ مجھے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جلد ہی فضائی قوت کے خلاف کچھ نہ کیا گیا تو اس جنگ کا رخ مجاہدین کے خلاف ہو جائے گا۔ میرے حالیہ تجربات نے مجھے قائل کر دیا تھا کہ مجاہدین کو اب جلد از جلد ایک مختلف غیر روایتی اور زیادہ ہلاکت خیز فضائی دفاعی نظام کی ضرورت ہوگی۔ مسئلے کا حل زمین سے فضا میں مار کرنے والے طیارہ شکن میزائل تھے کہ جنہوں نے اب تک افغان جنگ میں کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا تھا۔ اطلاعات میں اکثر کچھ پرانے روسی یا چینی ساختہ طیارہ شکن میزائلوں کی خبریں ملتی تھیں، لیکن سوویت افواج ان ہتھیاروں سے زیادہ فکر مند دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اب سے چند ہفتے قبل چمنی میں روسی لڑاکا طیاروں سے ہونے والے اپنے پہلے سابقے کے دوران میں نے انہیں طیارہ شکن میزائلوں سے نمٹنے کے لیے حرارت اور روشنی کے گولے پھینکتے دیکھا تھا، جس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ انہیں مجاہدین کے پاس زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی موجودگی کا شبہ ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اب تک ان میزائلوں نے افغان جنگ میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے روسی فضائی قوت مجاہدین کے خلاف پورا کھیل ہی تبدیل کر رہی تھی، اور اگر مجاہدین اپنی بقا چاہتے تھے تو انہیں جلد ہی اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا۔ ان جھڑپوں میں پہاڑی چوٹیوں پر بنی بہت سی مجاہد چوکیاں براہ راست ان طیاروں کا نشانہ بنی اور مجاہدین کو بہت سا جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ میری چوکی پر اب تک ان تیاروں کا نشانہ نہیں بنی تھی، لیکن میں نے انہیں غوطہ لگاتے اور دوسری چوکیوں کو نشانہ بناتے ضرور دیکھا تھا۔ میں بارش کی دعائیں مانگنے لگا، کیونکہ ابر آلود موسم کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں کچھ دیر ان خوفناک آگ اگلتے اژدہوں کے حملے سے نجات مل جاتی۔ میں چاہے جتنا بھی مضبوط بننے کی کوشش کرتا، غوطہ لگا کر گرجتے ہوئے بمبار طیارے کو دیکھ کر میرا کلیجہ حلق میں آ جاتا۔ سردی کی شدید لہر کے باوجود میں دھوپ سے شدید نفرت کرنے لگا۔ ارد گرد موجود بہت سے دوسرے مجاہرین کی طرح میرا حوصلہ بھی سوویت فضائی قوت کے سامنے متزلزل ہو چلا تھا۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں ایک مجاہد زمین پر شہید ہوا پڑا ہے اور تقریباً 6-7 افغان مجاہد ہاتھ میں رائفل لیے بیٹھے ہوئے ہیں بہت افسردہ حالت میں، اور ہاتھ جو ہے ان کی آنکھوں پر رکھے ہوئے ہیں، جس سے ان کے غمزدہ ہونے کی تصویر کشی نظر آ رہی ہے۔ صفحہ نمبر 75۔ 26 اپریل 1986، خوبصورت دن اور چمکتا سورج، بمباروں کا خطرہ ہے۔ گزشتہ شب ایک دوسرے کیمپ سے تعلق رکھنے والے دو مجاہدین ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ اگلے محاذ کے قریب ایک مجاہد چوکی پر پیش آیا جس پر دشمن نے کچھ دن پہلے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناکامی پر اس نے پسپائی کا راستہ اختیار کیا اور جاتے جاتے بارودی سرنگیں بچھا گئے۔ ان پہاڑیوں پر کثرت سے دھات کی موجودگی کے باعث بارودی سرنگوں کا سراغ لگانا بہت مشکل ہے۔ بارودی سرنگوں کی تلاش کے آلات بالکل بھی کام نہیں کر پاتے۔ مجاہدین کو یہ سرنگیں تلاش کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ قریباً دوپہر کے وقت دو قیدی مجاہدین کی چوکی سے فرار ہو گئے۔ ان کی تلاش جاری ہے، لیکن دونوں اس طرح کی افغان ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ دونوں دوبارہ پکڑ لیے گئے ہیں اور انہیں سخت قید میں رکھا گیا ہے۔ باہر تیز بارش ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ برف باری بھی جاری ہے، جس سے یہ منظر بہت خوبصورت ہو گیا ہے۔ اس علاقے میں بارش صحیح معنوں میں اللہ کی نعمت بن کر آتی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ اور بھی زیادہ اہم بن جاتی ہے، کیونکہ بارش میں بمبار طیارے نہیں آتے۔ وہاں درپیش مسائل میں صرف بمبار طیارے ہی اصل خطرہ نہیں تھے، یہ امکان بھی تھا کہ روسی افواج اپنے کمانڈو دستوں کی مدد سے ایک اور حملہ کر دیں گی، اور اس سے صورتحال انتہائی پرخطر رہتی تھی۔ تمام چوکیاں کسی بھی اچانک حملے کے لیے مستقل چوکن نہ تھیں۔ پھر قیدیوں کا مسئلہ بھی موجود تھا کہ جو فرار ہوتے ہوئے اسلحے کے ذخیرے اور مجاہدین کو نقصان پہنچا دیتے تھے۔ پسپا ہوتی ہوئی روسی افواج نے راستوں، خندقوں اور مورچوں میں جگہ جگہ بارودی سرنگیں بھی بچھا دی تھی، کہ جو اب مجاہدین کی شہادتوں کا باعث بن رہی تھیں۔ تمام چوکیوں پر حفاظتی انتظامات انتہائی سخت تھے، اور ہر گن پوزیشن اور بنکر پر تمام رات کے لیے حفاظتی ذمہ داریاں لگائی جا رہی تھیں۔ اپنی چوکی پر اب میں ایک مہمان نہیں بلکہ مجاہد تھا، کہ جس نے اپنی باری آنے پر رات کے محافظ کی ذمہ داری بھی سونپی جاتی۔ پہلی مرتبہ میں تنہا پہاڑ کی چوٹی پر موجود طیارہ شکن توپ کے قریب تعینات کیا جانے والا تھا۔ جبکہ دیگر مجاہدین پہاڑ کی ڈھلان پر بنائے گئے مورچوں میں سو رہے ہوتے۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں ایک مجاہد ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا رائفل ہاتھ میں لیے اپنی محافظ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ دوسری چوکی کی ہم سے چند 100 گز کے فاصلے پر ایک اور پہاڑ کی چوٹی پر تھی۔ صفحہ نمبر 76۔ اور اس طرح ہر چوکی اپنے دفاع کی خود ذمہ دار تھی۔ ایک تصویر میں ایک راکٹ لانچر ہے اور ایک افغان مجاہد ہاتھ میں رائفل لیے نشانہ چوکس بیٹھا ہوا موجود ہے، اور اسے ارد گرد موجود دیگر چوکیوں سے کسی قسم کی امداد یا کمک کی کوئی توقع نہ ہوتی۔ ہر محافظ کی ذمہ داری 2 گھنٹے کے لیے لگائی جاتی تھی اور ہر مجاہد کو اس کی ذمہ داری کے اوقات کا رات کو ہی بتا دیے جاتے تھے۔ یہ اصول بے لاگ تھے اور ان پر سختی سے لاگو کیے جاتے تھے۔ ہر شب دوستوں اور دشمنوں میں فرق رکھنے کے لیے ایک نیا خفیہ لفظ پاسورڈ ایجاد کیا جاتا تھا۔ محافظ اپنی چوکی کی طرف آنے والے ہر شخص کو روکتا اور دور ہی سے خفیہ لفظ کی تصدیق کرتا۔ اگر آنے والا شخص خفیہ لفظ سے واقف نہ ہوتا یا فرار ہونے کی کوشش کرتا تو محافظ کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے گرفتار کرے یا قتل کر دے۔ پہلا محافظ رات کو حفاظتی ذمہ داری کے اوقات مکمل کر کے اگلے محافظ کو جگا دیتا اور یہ عمل اسی طرح صبح تک جاری رہتا۔ عام طور پر ایک رات میں 4 سے 5 محافظ فرائض سر انجام دیتے۔ تمام مجاہدین اسلحے اور طیارہ شکن توپ کی حفاظت کی ذمہ داری ایک شخص پر ہوتی کہ جو حفاظت پر معمور ہوتا، لہذا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کتاب کا پارٹ نمبر 7 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 8 میں سنیں۔